الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس جمعہ کی مجلس کے اندر ہم مکارم اخلاق حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہم کی کتاب میں سے پڑھا کرتے ہیں. مکارم اخلاق یعنی جو بہترین اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. ان اخلاق کے درست کیے ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ سے انسان کا واصل ہونا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا یہ محال ہے. اخلاق ان وصف اوصاف ان صفتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا عبادت والا تعلق ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والے کا اطاعت کا تعلق ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکم کیا، اس کی اطاعت کریں. اور دیگر انسانوں کے ساتھ انسان کا جو ہے وہ اخلاق والا تعلق ہوتا ہے، خدمت والا تعلق ہوتا ہے، بہترین معاملات دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انسانوں کے ساتھ معاملات یہ لازمی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ تمام انسان اللہ رب العزت کی ہی برادری ہے، کنبہ ہے. تو ان اخلاق میں سے ہم پچھلی مجلس میں ساتواں خلق پڑھنا شروع کر چکے تھے جو کہ ہمارے مشائخ نے امانت داری کو قرار دیا، ساتواں خلق 7th. اس میں امانت کا معنی ہم نے پڑھا تھا اور امانت کا فقدان یہ حدیث مبارکہ میں تھا کہ یہ امت میں پہلا فتنہ ہوگا، امانت کا فقدان. پھر امانت داری کا انعام ہم نے پڑھا، صداقت اور امانت اپنانے سے رزق میں برکتیں، کیا کیا انعامات ملتے ہیں، رزق کے خزانے آسمانوں پر محفوظ. اچھا، ہم کہاں پر تھے؟ ہاں، امانت داری کا فقدان ہم نے غالباً ابھی پڑھنا تھا. پچھلی کلاس میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں کہ اذا حدث کذبا، اذا وعد اخلفا، و اذا اؤتمن خانا، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. اس کے اوپر کافی تفصیلی بات ہوئی تھی پچھلے مجلس کے اندر. آگے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بلکہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان اول ما یرفع من هذه الامه الحیاء والامانۃ، کہ سب سے پہلی چیز جو امت میں سے اٹھائی جائے گی وہ حیا ہوگی اور امانت داری ہوگی، بس تم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرو. امانت داری کا انعام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اؤتمن علی امانت، کہ جس بندے کو امانت دی گئی، یعنی کسی نے اس کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھی، کوئی مال تھا، کوئی اسباب میں سے کوئی چیز تھی، یا کوئی سیکرٹ تھا، کوئی چیز اس نے اس کو امانتاً بتائی اپنے بارے میں، اپنے کسی معاملے کے بارے میں، فَأَدَّاهَا، تو اس نے امانت ادا کر دی، یعنی اس میں خیانت نہیں کری، جب اس نے اس چیز کو اس سے واپس مانگا تو اس نے ادا کر دی. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَلَّا يُؤَدِّيَهَا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ اگر ادا نہ کرنا چاہتا تو نہ کرتا، یعنی کوئی فورسفلی اس سے یہ واپس نہیں لے سکتا تھا، اگر چاہتا تو نہ ادا کرتا، لیکن اس نے ادا کر دی. تو فرماتے ہیں کہ زوجہ اللہ بہا زوجۃ من الحور عین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حور عین کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے. یعنی جنت کی ایک نعمت اس کو عطا فرمائیں گے. مرد ہوگا تو حور عین کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا, اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کافی شافی رکھی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو وہ حور ہوگی کہ 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی, یعنی جنت کا ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ ایسے شخص کو ملے گا کہ جو کہ امانت میں خیانت کرنے کے اوپر قادر تھا لیکن اس نے خیانت نہیں کری, واپس کر دی. ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے, اس کو پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت دار خازن, یعنی خزانچی, کیشئر, اکاؤنٹنٹ, تو جو امانت دار خزانچی ہوتا ہے وہ جتنے پیسے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے, اگرچہ وہ ہوتے کسی دوسرے کے ہیں, لیکن وہ پیسے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا کوئی کیشئر ہے, اس کے پاس لوگ آ کر کے پیسے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی دفتر کا فلانا کام کرنا ہے, تو وہ ان کو پیسے دیتا ہے. تو یہ پیسے اس کی ذاتی پیسے نہیں ہوتے, یہ تو دفتر کے پیسے ہوتے ہیں, یہ تو کمپنی کے پیسے ہوتے ہیں, یہ تو سیٹ کے پیسے ہوتے ہیں, مالک کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن امانت داری کے ساتھ خرچہ کرنے کے اوپر ثواب صدقے کا اس کو مل رہا ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ پیسے کسی اور کے ہیں, یہ صرف ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہا ہے, مگر یہ ان ٹرانزیکشنز میں بے ایمانی نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, یہ پیسے چراتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ جتنے پیسوں کی اس نے ٹرانزیکشنز کی, اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. پیسے کسی اور کے اور ثواب یہ پا رہا ہے. تو ثواب جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے, اور ہم بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے اور دھیان میں بھی آ جائے, وہ یہ کہ ثواب کیا چیز ہوتی ہے. ثواب جنت کی کرنسی کو کہتے ہیں. جنت کے اندر ڈالر نہیں چلیں گے کہ لوگ ڈالر لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور پھر ڈالر سے کوئی چیز خریدیں گے کہ ہم مجھے یہ والا محل جو ہے وہ اتنے ڈالر کا, اچھا مجھے دے دو, یا ریال لے کے جائیں گے, یا پاؤنڈ لے کے جائیں گے, یا روپے لے کر کے جائیں گے. نہیں, بلکہ وہاں پہ جو کرنسی ہوگی وہ ثواب ہوں گے جو کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کمائے ہیں اپنی نیکیوں کے ذریعے سے. تو جتنے ثواب جس کے پاس ہوں گے, جتنا ثواب, جتنا کرنسی جنت کی ہوگی, تو اس کے بالمقابل اس کو جو ہے وہ جنت کی نعمتیں مل رہی ہوں گی. تو خزانچی ہے, وہ اپنے پیسے خرچ نہیں کر رہا, وہ دوسروں کے پیسے امانت داری کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, تو اس کو جنت کی کرنسی مل رہی ہے. اب جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس سے جا کر کے آسانی سے حاصل کرے گا. اور جنت کا معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ بازار جانے کی تھکن برداشت کرنی پڑے گی اور جو ہے وہ کیلکولیشنز کرنی پڑے گی. جیسے یہاں پر ہم کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی بڑی چیز ہو تو اس کے لیے بڑا آپ کو نیگوشیشنز کرنی پڑتی ہیں, کیلکولیٹر سے جو ہے خود کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں, اٹ از آل ڈن فار یو. یہ کیلکولیشنز وغیرہ جو ہیں یہ پہلے سے آپ کے لیے کی جا چکی ہوں گی, ایسی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کہ بھئی اتنے پیسے ہیں اب جو ہے وہ. تو ثواب تو ہمارے لیے, یعنی ہم اس کے بغیر کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں. اور ایک اچھا ایمان والا جس کی نظر جنت کے اوپر ہوتی ہے, تو اس کا تو دن رات ثواب کے چکر میں ہی گزرتا ہے. جیسے کہ ایک مالا باڑی سیٹھ, جو بھی آپ کہہ لیں اس کے لیے, تو وہ دن رات جو ہے وہ 99 کے چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کے 99 روپے جو ہیں وہ 100 بن جائیں, کسی طرح اس کے پیسے جو ہیں وہ بڑھ جائیں. دن رات, دن میں جو ہے وہ دکان کے اندر ہوتا ہے اور رات میں دکان اس کے اندر ہوتی ہے, تو وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کیسے میں اپنے پیسوں کو بڑھاؤں, کیسے میں اپنے پیسوں کو بڑھاؤں, کیسے میں اپنے پیسوں کو بڑھاؤں. تو ایمان والے کی بھی بالکل یہی حالت ہوتی ہے, ایمان والے کی بھی بالکل یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ثواب کے چکر میں رہتا ہے. میں کسی طریقے سے کوئی ایسا جملہ بول دوں مجھے ثواب مل جائے, کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دوں مجھے ثواب مل جائے, میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں جس کے اوپر مجھے قدرت مل گئی تھی تاکہ مجھے ثواب مل جائے. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, بالکل وہی تھاٹ پروسیس کہ جیسے کہ ایک دنیا دار انسان کا مال پیسے کے بارے میں ہوتا ہے. تو اب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے ذہن کے اوپر کیا چیز سوار ہے, کیا ہمارے ذہن کے اوپر ثواب سوار ہے یا نہیں ہے, یا ہمارے ذہن کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا مال پیسہ سوار ہے اور ثواب بالکل بھی سوار نہیں ہے, یا یہ کہ ہم جو ہے وہ ذرا سست قسم کے آدمی ہیں, نہ دنیا کا مال پیسہ ہمارے اوپر سوار ہے نہ جو ہے وہ ثواب ہمارے اوپر سوار ہے. تو ایسا شخص جو ہے نا, اس کو تو کہتے ہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا, جس کے اوپر دنیا کا مال پیسہ سوار ہے تو کم از کم دنیا تو اس کو مل جاتی ہے. یہ تو کہیں کا بھی نہیں ہے. کیا ہم ایسے تو نہیں ہو گئے صوفی بننے کے بعد؟ صوفی بننے کے بعد نہ ثواب ہاتھ میں آیا اور نہ جو ہے وہ دنیا کے پیسے ہاتھ میں آئے. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ تعلیمات دین اسلام کی ہیں. کتنا خوبصورت دین ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ہمیں نہ سناتے نہ سمجھاتے تو انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اور جو اس حدیث پاک کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے گا تو پھر وہ مالک کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھے گا, اس کے نفع کا بھی خیال رکھے گا, اس کے نقصان کا بھی خیال رکھے گا. اس کے ایک پیسے کے نقصان پر اس کا دل تڑپے گا, یہ پریشان ہوگا, اس کی راتوں کی نیندیں اڑیں گی کہ کیوں ایک پیسے کا نقصان ہو رہا ہے. مالک کے پیسے کا نقصان ہو رہا ہوگا اور اس کے ثواب کا نقصان ہو رہا ہوگا کہ اس کا ثواب جا رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی معاملات کو انسانوں کے درمیان اور معاشرے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہمارے دین نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی اہمیت دے کر کے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جو امانتدار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ. تو نبی تو بھائی ایسے ہی, اس نبیوں سے افضل تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور شہداء ایسے ہیں کہ جن کے لیے اتنے بڑے بڑے جنت کی نعمتوں کا وعدہ, اور شہید کو جو ہے وہ مردہ نہ کہو اس کو زرست کیا جاتا ہے, اور یہ صاحب جو ہیں وہ بزنس مین ہیں خالی, یہ اپنی دکان چلا رہے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن اگر امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس کو ملے گا. تو فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے. تو ایک اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے نا تو اس کی تو بنیاد ان چیزوں کے اوپر پڑتی ہے, سچائی کے اوپر, دیانت داری کے اوپر, اور آخرت کے اوپر یقین. جیسے کہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت جہاں پر ایمان والوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر آخرت کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں پہ کیا فرماتے ہیں, وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ, کہ آخرت کے اوپر ان لوگوں کا یقین ہوتا ہے. اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اندیکھی بات کے اوپر کی تصدیق نہ کرنا. جیسے کہ اللہ کی تصدیق ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں, ان کو کسی ہیلپر کی, کسی جو ہے وہ پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر ایمان لایا. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, دل سے بھی ہم نے ان کی تصدیق کری اور زبان سے بھی ان کا اقرار کر لیا. ہم نے ملائکہ کے اوپر دل سے بھی تصدیق کر دی اور زبان سے بھی اس کا اقرار کر لیا, حالانکہ ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا. تو یہ تو ہوتا ہے ایمان لانا, ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. لیکن آخرت کے ساتھ ایمان والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایمان نہیں لاتا بلکہ اس کو یقین ہوتا ہے اس بات کا, جو کہ ایمان کا جو ہے وہ سب سے اونچا درجہ ہے, کہ گویا کہ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. ایمان تو اندیکھی چیز کے اوپر لایا جاتا ہے نا, آخرت کے اوپر تو یقین, گویا کہ آخرت آپ کے سامنے ہر وقت, آپ کے یعنی نظر کے سامنے ہر وقت, آپ کی سوچ کے اوپر سوار ہے, جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں سوچوں پہ سوار رہنا آخرت کا. تو یہ جو آخرت کا یقین ہے نا, یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اس یقین کے بغیر اسلامی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا, چلنا تو دور کی بات ہے, پہلے بنے گا تب چلے گا نا. تو اگر آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے, بس ایک جو ہے وہ روایات ہیں کہ بس آپ کے والدین ایسے ہی کیا کرتے تھے, یا آپ کے دادا ایسے کیا کرتے تھے, یا آپ کے جو ہے وہ پڑوسی ایسے کیا کرتے تھے, یا مسجد کے جو ہے وہ امام صاحب ایسے کیا کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ سارے کام ویسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے عزت کے لوگ کر رہے ہیں, آپ کے خاندان والے لوگ کر رہے ہیں. لیکن آخرت کے ثواب کی وجہ سے نہیں کر رہے, یا آخرت کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے, تو یہ تو بے بنیاد اسلامی معاشرہ ہے. بالکل اس معاشرے کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور جس چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی نا تو پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اس وجہ سے دین اسلام کی بنیاد بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین خود بھی رکھیں اور ہم اپنی اولادوں کا یقین بنائیں اس آخرت کے اوپر، ہم ایسی بات کریں اور ایسے بیہیو کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، کہ دیکھنے والے جو ہیں نا وہ ان کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ جو کام فلانے صاحب کر رہے ہیں نا، یہ تو دنیا کے ان کو کوئی نفع نہیں نظر آ رہا، کیا ملے گا ان کو ایسا کام کرنے سے؟ تو یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو اللہ کے رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ہاں واقعی اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں بن سکتی کہ یہ والا کام کر رہے ہیں، یہ ایسے کام کر رہے ہیں، یہ ایسی قربانی دے رہے ہیں، یہ ایسے جو ہے وہ لوگوں کی ملامتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ ایسے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر کے ان کی کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تو آخرت ہی کا ثواب ہو سکتا ہے اور تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں یقین بنانا، جس کو کہ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے نا وہ ایمان کی محنت بھی کہتے ہیں، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ یقین کی محنت ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس دور جس زمانے کے اندر زندہ ہیں، یہ ہے ہمارا غلامی کا دور، یہ ہمارا غلامی کا زمانہ ہے، اور اس غلامی کے زمانے میں جو ہے نا وہ کافروں نے تمام اسباب ویسے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں کہ جس سے کہ یہ یقین نہ بن سکے، یہ یقین بن ہی نہ سکے، اور اگر کسی کا کسی نہ کسی وجہ سے بن گیا تو اس کو توڑو۔ یقین کو توڑنے والا یہ زمانہ ہے، اس ایمان کو توڑنے والا، کچل کچل کر کے ایمان جو ہے وہ بچوں کے اندر سے نکالو، آخرت کے یقین کو نکالو۔ تو اس وجہ سے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جس سے کہ چھوٹا بچہ جو کہ ایک ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی صفت دے کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا ہوتا ہے، تو اس کا جو ایمان ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر آیا ہوتا ہے۔ یہ تو یعنی یہ جو آخرت والی چیز ہے، دس ہیز ایبسلیوٹلی نو ریالٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اگر بہت دیندار ہوں گے تو مجلس کے اندر جو ہے نا وہ بیان کی حد تک یہ چیز ہے، یہ جو ہے نا وہ اجتماع کے اندر کرنے والی باتیں، یہ جو ہے نا وہ تعلیم کے اندر پڑھنے والی باتیں، ان کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ وین ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو، جب آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں تو مارکیٹ کے اندر فاسق ہیں، فاجر ہیں، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، عیسائی ہیں، منافق ہیں، تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کے اسٹینڈرڈ بھی بدل جاتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ آپ کے بظاہر بیان کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹینڈرڈ بن رہے تھے کہ ہاں جی ایمان ہوتا ہے، آخرت کے اندر ثواب ہوگا، عذاب ہوگا، مارکیٹ میں گئے سارے کے سارے اسٹینڈرڈ ختم، وہاں پہ تو جو مارکیٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہی معاملہ چلے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جو ہے وہ اگر دینداری کو چل بھی رہی ہے تو جب وہ خاندانی پارٹی ہوتی ہے، جو خاندان کی گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا تو ایمان بنا ہی نہیں، اور اس طرح کی جو ایکشنز دیکھ کر کے نا ہماری اولادوں کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا حضرت جو ہے نا وہ تو بیان میں ایسے کہہ رہے تھے، اور ہماری امی اور ہمارے ابو جو ہے نا وہ اتنا حضرت 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 کرتے ہیں بیان کے اندر، اور جب جو ہے نا وہ گھر کی باری آتی ہے تو حضرت کی ایسی کی تیسی، حضرت جائیں سائڈ پہ، کریں گے تو ہم وہ جیسے کہ ہمارا خاندانی معاملہ چل رہا ہے، جیسے کہ ہماری روایات چل رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ بڑے بوڑھوں نے بات کہی ہے، کرنا ہم نے وہی ہے۔ تو پھر بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تو اس کے اندر یہ کمپلیکسٹی نہیں ہوتی ہماری والی کہ کہاں پہ کیسے بیہیو کرنا ہے اور کہاں پہ کیسے بیہیو کرنا ہے، وہ تو ایک سمپلسٹک قسم کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کے اس کے دماغ میں ایسی وائرنگ بن جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہی ہے، یہی ریالٹی ہے، وہ آخرت کی باتیں جو ہے نا ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اصلیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نا ہم آخرت کے اوپر یقین کو کوٹ کوٹ کر کے اپنی نسلوں کے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کافر کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لارڈ میکالے کو بھی ہم جو بہت برا والا کہتے رہتے ہیں نا، لارڈ میکالے کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم نے پہلے سے یہ ساری کی ساری محنتیں اپنے اوپر کری ہوئی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی یہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ دو صفتیں اگر امت ہی میں آ جائیں تو تو اس کے لیے رزق کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں. پچھلے دنوں نا ہم نے کچھ بکراتیاں جھاڑی کہ بھئی ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں, ہم جو ہیں وہ اپنی اصلاح کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہیں, اور ہم جو ہیں وہ دید قصور کا دوسروں کو تو بتاتے رہتے ہیں لیکن ہماری نظر اپنے دید اپنے قصور کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتی, ہماری دوسروں کے اوپر ہوتی ہے. تو ہم نے جو ہے نا وہ کسی کو بھیجا, کچھ لوگوں کو بھیجا, تو ان میں سے کسی ایک کا جواب آیا. نے کہا حضرت آپ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت کراچی شہر کے اندر جو ہے نا وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ تو دال روٹی کے چکر کے اندر پریشان ہے, سارا دن جو ہے وہ دال روٹی کی فکر کے اندر ہی گزر جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو سوچے, ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ ان چکروں سے ہی باہر نہیں نکل آ رہے. کیسے جو ہے وہ ہمیں دشمنوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر پھنسا دیا ہے کہ ہم جو افضل چیزیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں باقی بچا. تو ان کو پھر سمجھایا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے رزق کے اسباب دیے ہوئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں نا کہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ کوئی ہمارے ملک کی معیشت کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیتا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ یعنی جو اپنے پاس موجود وسائل ہیں انہی سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. پاکستان اللہ کا ملک کہہ دیا ہوا کہ جی اس کے اندر سونے کے ذخیرے بھی موجود ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ کوئلے کے ذخیرے بھی موجود ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا معدنیات موجود ہیں, تیل بھی موجود ہے بڑی تعداد کے اندر. پاکستان کے ساحل کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ تیل کا کنواں دریافت ہو گیا کہ جی پتا چلا اب یہ تو پاکستان جو ہے نا وہ سب کو پیچھے چھوڑے آئے گا, پتا چلا جی کہ بند کچھ نہیں کر سکتے آپ, جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ, آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں. تو ایسا تسلط, ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر جو یہ دے دیا ہے, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم کیسے کیسے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, اللہ کے دین کو ہم نے کیسا مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی جو اصل وجہ تھی اس وجہ کو ہم نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے نا, تو رزق کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے. من حیث الامت جو ہے وہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ. تو فرمایا کہ ہم خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ حوث ہوتی ہے, حرص ہوتی ہے, مال سمیٹنے کی خواہش ہوتی ہے, یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے. مگر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں نہیں رکھا. کیا مطلب دنیا میں نہیں رکھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رکھا ہوا ہے, دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں, بلکہ فرمایا وفی السماء رزقکم, کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. جیسے دنیا میں بینک ہوتا ہے اور وہاں انسان کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تمہارے بینک آسمانوں پر ہیں, نہ وہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے, نہ تمہارے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکلوا سکتا ہے, کوئی اس قسم کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ تمہارا رزق دنیا میں نہیں رکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں تمہاری چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی چوری کر کے لے جائے گا, ڈاکہ ڈال کر کے لے جائے گا, نہیں, وہ تو ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں کسی چور کی دسترس ہے ہی نہیں. تو کوئی اس قسم کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں, کنٹرول اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے ہی تمہیں رزق پہنچانا ہے, اللہ رزق پہنچانے والا ہے اور درمیان میں کوئی اسے خرد برد نہیں کر سکتا, یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ پہنچانے والا ہے. یہ کوئی ڈاک کا لفافہ نہیں کہ ایک نے بھیجا تو درمیان میں سے کہیں غائب ہو گیا, یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو جب رزق کو کوئی درمیان میں چورا نہیں سکتا تو پھر ہم کیوں کسی کے رزق پر ہاتھ مارتے ہیں؟ کیونکہ امانت کا ٹاپک چل رہا ہے نا, تو دوسرے کے رزق کے اوپر ہم ہاتھ مارتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ہم کرپشن کرتے ہیں یا کوئی, تو ہم اس کا رزق نہیں لے سکتے. رزق تو ہمیں اپنے مقدر کا ملے گا. جب مجھے اپنے مقدر کا ملنا ہے تو دوسرے کا رزق چوری کرنے سے سوائے گناہ کے اور کیا ملے گا؟ اس لیے جس کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں تو وہ دوسرے کے پیسے پر آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا. وفی السماء رزقکم. قدرتن کل ہمارے یہاں بچوں کی ایک کلاس ہو رہی تھی, تو یہ آج ان کو آج کل نا ارتھ سائنسز پڑھا رہے کچھ بچوں کو, تو ارتھ سائنسز کے اندر ہم پہنچے جی اوشنز کے ٹاپک کے اوپر, اور اوشنز کے اندر کیا پڑھے تھے بھائی, ویوز. ٹھیک ہے, کہ سمندر کے اندر جو ویوز پیدا ہوتی ہیں, تو یہ ویوز کیسے پیدا ہوتی ہیں, یہ سائنٹسٹ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی ویوز پیدا ہونے کی ایک وجہ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں ہوائیں, ونڈز. تو ونڈز بلو ہوتی ہیں, اور ونڈز بلو ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جو ونڈز کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, تو وہ انرجی پانی کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور اس انرجی سے جو ہے پھر ویوز اوشن کے اندر کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہاں تک تو سائنس کی کتاب سے پڑھا دیا, پھر اس کے بعد ہم نے بچوں سے کہا کہ جی یہ جو انرجی کا جو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں نا, آئی ہیو اے بگ پرابلم ود دس ورڈ, مجھے اس ورڈ کے ساتھ جو ہے نا بڑی سخت قسم کی تکلیف ہے کہ یہ کیا چیز ہے انرجی, یہ کہاں سے آ گئی انرجی. ایسے ہی ایک مجھول پیسف قسم کی چیز ہے کہ جو کہ بس خود بخود جو ہے وہ کہیں پہ موجود ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ کسی اور چیز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ہوا سے کہتے ہیں کہ ونڈ سے جو ہے نا وہ انرجی پانی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور پھر جو ویوز کریٹ ہوتی ہیں اس ویوز کے ذریعے سے انرجی جو ہے نا یہ ٹریول کرتی ہے ہزاروں میل دور, اور پھر جو ہے نا وہ جب بیچ پہ پہنچتی ہے نا تو بیچ کے اوپر یہ لینڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ انرجی جو ہے یہ کوئی خود بخود پیدا ہونے والی اور خود بخود چلنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کیونکہ اس انرجی کو, اس پاور کو, اس طاقت کو, اس قوت کو کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے, کوئی نہ کوئی تو اس کو چلانے والا ہے. تو جو سائنسدان ہوتے ہیں نان مسلم, وہ یا تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خود بخود بس یہ ٹیمپریچر اوپر سے چینج ہوا, ادھر سے نیچے کا ٹیمپریچر کم ہوا تو اس پریشر کی وجہ سے جو ہے نا ونڈ کریٹ ہو جاتی ہے. تو جو ایتھیسٹ سائنسدان ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے انرجی. اچھا جو کرسچن سائنسدان ہوتے ہیں جو کہ بڑے بلیورز ہیں, خدا کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اور جو ہے وہ اینجلس پہ بھی بلیو کرتے ہیں, یا جو ہے وہ مسلمان بلیورز, تو جب وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جو بلیورز ہیں دینی دیندار مسلمان یا دیندار کرسچن یا دیندار یہودی, تو وہ اس کو کہیں گے کہ ہاں جی یہ جو ہے نا یہ گاڈ نے کریٹ کری ہے, یہ انرجی کہاں سے آئی, یہ جی گاڈ نے بنائی ہے. تو اس کے اوپر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹائٹینک ایک بہت بڑا شپ تھا, اس کا بھی ذکر ہوا ہماری سائنس کی کلاس کے اندر, ٹائٹینک, تو ٹائٹینک جو ہے وہ کس نے بنایا, تو اگر آپ جواب دیں کہ ٹائٹینک گاڈ نے بنایا, تو کیا یہ صحیح جواب ہوگا, گاڈ نے بنایا, یہ تو آپ جواب نہیں دیتے نا. اگر آپ دیندار مسلمان ہیں تو آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ گاڈ نے بنایا, اللہ نے بنایا ٹائٹینک, نہیں آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ اللہ نے بنایا, آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے ذریعے سے ٹائٹینک کو بنوایا. کیا جواب دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے ٹائٹینک کو بنوایا, یعنی ٹائٹینک جو ہے نا نہ تو وہ خود سے بن گیا, اور نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے بنایا, کیونکہ بھائی درمیان میں ایک سبب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کے لیے, اس سبب کا بھی تو آپ تذکرہ کرتے ہیں نا, اس سبب کا تذکرہ تو پیر صاحب بھی کریں گے, مولوی صاحب بھی کریں گے, اور جو ہے وہ کوئی عام انسان بھی کرے گا, سبب کو تو نہیں ہم بیچ میں سے ہٹا دیتے. تو سبب تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب والی دنیا بنائی ہے نا, تو کوئی سبب ہے, تو وہ سبب جو ہے وہ کیا ہے, انسان ہے اس شپ کو بنوانے کے لیے. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے, یہ دنیا کا جو نظام چلایا ہوا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے چلایا ہے. اب ہمیں باقی اسباب تو یاد رہتے ہیں کہ جی انسان نے یہ فلانا کام کر لیا, یا ہم کہتے ہیں جی یہ ہاتھی نے یہ فلانا کام کر لیا, ٹھیک ہے, کسی حیوان نے کام کر لیا, ہمیں یاد رہتا ہے کہ جی اچھا پودا جو ہے نا وہ ایسے بڑھ رہا تھا تو پودے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سن لائٹ بلاک ہو گئی, تو پودے کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, یعنی نباتات کا ذکر کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ جمادات کا بھی ذکر کرتے ہیں, تھوڑے سے اور اگر ہم اور بن جائیں تو ہم جنات کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت آگے ہم ذرا اور بھی زیادہ سپر نیچرل ورلڈ کے اندر جانے والے اگر ہو جائیں تو ہم جنات کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, کس کا ذکر نہیں کرتے, جہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے کہ حضرت نیوٹن ناراض ہو جائیں گے, حضرت آئنسٹائن ناراض ہو جائیں گے, اور ان کے ماننے والا طبقہ ناراض ہو جائے گا, کس کا ذکر نہیں کرتے جس سے ہمیں شرم آتی ہے, چاہے مولوی صاحب کیوں نہ ہو, چاہے دیندار کیوں نہ ہو، ہمیں شرم آتی ہے. وہ کون ہے؟ فرشتے، ملائکہ. توبہ کے کلمے کے اندر دھڑا دھڑ زور سے پڑھیں گے، پوری بلڈنگ کو پتا چل جائے یہاں پہ توبہ کے کلمات پڑھا جا رہے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، زور سے پڑھیں گے، پورے محلے کو پتا چلے کہ ہاں ملائکہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے. کدھر ہے تمہارا ایمان ملائکہ کے اوپر؟ ملائکہ کو گول کیوں کر جاتے ہو ہر چیز کے اندر سے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں، ملائکہ کے ذریعے سے چلائیں. ہوائیں ہوتی کیا ہیں؟ ہوائیں جو ہے وہ ایئر مالیکیولز کے اوپر کمپرائز ہوتی ہیں، نائٹروجن مالیکیولز، آکسیجن مالیکیولز، آرگون کا ایٹم ہوتا ہے، اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور واٹر ویپرز ہوتے ہیں، اور اسموک پارٹیکلز ہوتے ہیں. یہ ایئر ہے، یہ ہوا ہے. ان پارٹیکلز کو چلاتا کون ہے کہ وہ ونڈ بن جاتی ہیں؟ خود سے چلتی ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. کیسے چلاتے ہیں؟ ملائکہ کے ذریعے سے چلاتے ہیں، ملائکہ کے ذریعے سے چلاتے ہیں. اور ملائکہ میں، کل بچوں کو یہ بات بھی یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے، دل میں ڈالی بات، کہ چار ہیں سید الملائکہ، چار ہیں نا بڑے بڑے ملائکہ. جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے ملائکہ کے سردار. ان کے وزیر کون ہیں؟ بچوں کو ماشاءاللہ یاد بھی تھا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہیں، اور جبریل و میکال، و میکالا ہے نا، آپ نے بتایا تھا. تو وزیر کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام. اور پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام، جو سور پھونکتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہیں اسرائیل علیہ السلام، جو کہ موت کے فرشتے ہیں. تو میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو تو وحی لانا، ان کا سور پھونکنا، ان کا جو ہے وہ جان نکالنا. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے بارش برسانا اور بندوں کو رزق پہنچانا. وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے جو ہے وہ رزق آتا ہے. یہ میکائیل علیہ السلام اور ان کی پوری کی پوری ٹیم ہے جو کہ بارش برساتی ہے. بارش سے جو ہے وہ زمین ہریالی ہوتی ہے زمین کے اندر، زمین کے اندر سے رزق پھوٹتا ہے. اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ میکائیل علیہ السلام اور ان کی ٹیم کرتی ہے سارا کا سارا کام. تو یہ جو ونڈس چلتی ہیں نا، جن ونڈس کی وجہ سے جو ہے وہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کے اندر سے جو ہے وہ واٹر کو لے کر کے، ڈراپس کو لے کر کے جو فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، یہ میکائیل علیہ السلام اور ان کی ٹیم ہوتی ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنا اہم فنکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فنکشن کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رکھا. سب سے اہم ہے وحی، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے، جو کہ روحانی رزق کا کام ہے، روحانی کامیابی کا کام ہے. وہ وحی کا کام جبرائیل علیہ السلام کو دیا. دوسرا نمبر کس کا ہے؟ میکائیل علیہ السلام کا نمبر ہے. جسمانی رزق، اور یہ پانی کے ذریعے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی تم ایمان نہیں رکھتے؟ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو پیدا کیا. تو ہمارے کھانے پینے کا سامان ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کے اندر پانی موجود ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. تو یہ رزق جو ہے وہ ہمارا آسمانوں سے ہماری زمین کے اندر آتا ہے. اور یہ نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نظام چلواتے ہیں. تو کفر کا کیا نظام ہے؟ کفر کا کیا ایجنڈا ہے؟ کفر کا کیا منصوبہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذہنوں سے نکالو، یا تو ان کو بنا دو پیور ایتھیسٹ. پیور ایتھیسٹ، یہ اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں، بس جی خود بخود ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسے رو لیکن ہو رہا ہے، بس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہو رہا ہے، خود بخود ہی ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں، مولویوں کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں، مشائخ کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں نا، اور یہ پھر اللہ کا انکار کرنے سے جو ہے نا یہ باز آ جائیں، اور یہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائیں، تو اگلا حربہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کہ یہ فرشتوں کا انکار کریں، کیونکہ اللہ کے بعد فرشتوں کا نمبر آتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں کا، اچھا یہ فرشتوں کا انکار کریں. یہ فرشتوں کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس دنیا کے اندر. ساری چیزیں جو ہے نا، یہ لاز آف موشن کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور فلانے کیلکولیشن کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور فلانے انرجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور فلانے طاقت کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. اور ہم جو ہیں وہ اتنا دیندار ہونے کے باوجود، اتنا مولوی ہونے کے باوجود، ہم انہی کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم انہی کی لینگویج بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کا فکر نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم فرشتوں کا جو ایک طرح سے ایٹ لیسٹ مجہول طریقے سے تو انکار کر رہے ہیں نا. انڈائریکٹلی تو انکار کر رہے ہیں نا, کل کو خدا نہ خاصا اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے کوئی چیز تو پھر ڈائریکٹلی بھی انکار کر, نہیں نہیں یہ فرشتوں والی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی میرے, تو فرشتے کہاں سے آ گئے اتنے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ, بچوں کی اخلاص تھا, ان کی معصومیت تھی, ان کے والدین کا اخلاص تھا, ایک عجیب بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے دل میں سائنس کلاس کے اندر, یہ سائنس کلاس بن گئی ویسے تھوڑی سی, کہ بھائی یہ تو فرشتوں کا ہم اتنا زیادہ ذکر کر رہے ہیں نا تو اس سے تو ہوگی بڑے لوگوں کو تکلیف الجھن, کہ کیا آپ نے سائنس میں کو بھی نہیں چھوڑا, پہلے تو آپ جو ہے وہ ویسے اتنا زیادہ دین کھیلنا شروع ہو گئے تھے, ہر چیز کے اندر دین, ہر چیز کے اندر جو ہے وہ آخرت, ہر چیز کے اندر یہ ایک چیز تو ہماری سائنس رہ گئی تھی محفوظ آپ کی اس ایکسٹریمزم سے, رائٹ, تو وہ آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کے اندر بھی جو ہے وہ فرشتہ ڈال دیے, اس کے اندر بھی اتنا ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں, جیسے ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک وقت, ہماری بھی یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ جنت اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے نا جو کہ فلانا کام نیکی کا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں, اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار اگر 80 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو وہ اس کے سائے کو کور نہیں کر سکتا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات, لیکن ماحول معاشرے کے پریشر کی وجہ سے, پیئر پریشر کی وجہ سے بولتا کوئی نہیں تھا اس کے خلاف, لیکن اتنی بڑی جنت کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مشائخ کی نسبت کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ بات فزیکلی بھی سمجھا دی نا, الحمدللہ اس سے یقین بڑھ گیا اور بہت مضبوط ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جنت کا اتنا بڑا ہونا, کوئی بات ہی کوئی نہیں کہ بھئی تو بہت ہی کامن سینس کی بات ہے. تو اسی طریقے سے کہ بھئی یہ جو جتنے واٹر مولیکیولز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ فرشتے چلا رہے ہیں. تو ہم نے بچوں سے کہا کہ آپ تو ہیں بیان کے بچے, آپ تو ماشاءاللہ بہت چھوٹے تھے یا پیدا ہی جو ہے وہ بیان میں ہوئے, اور آپ پلے بڑے جو ہیں وہ بیان میں, تو آپ تو حضرت 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 سنتے رہتے ہیں ہر وقت ہی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ تو کوئی اعتراض نہیں کرا اس بات کے اوپر. لیکن اگر آپ یہ والی بات جا کر کے نا کہ جس کے اندر ہم نیوٹن صاحب کی نفی کر رہے ہیں اور آئنسٹائن کی نفی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم فرشتوں کو بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں, اگر آپ کسی دنیاوی ایجوکیٹڈ بچے سے یا بڑے سے جا کر کے بات کریں گے نا تو اس کو ایک کھلبلی سی مچنی شروع ہو جائے گی. اگر کافر ہوگا تو وہ آگے سے کوئی الٹی سیدھی دلیل دے گا, مسلمان ہوگا تو وہ چپ تو رہے گا لیکن دل میں وہ مطمئن نہیں ہوگا. تو کوئی ایسا جملہ بتائیں کہ جس سے کہ آپ اس وسوسے کی بیخ کنی کر دیں, اس کا سد باب کر دیں, اس کو پیدا ہونے سے روک دیں, کوئی ایسی بات بتائیں. تو اس کے اوپر بچوں نے پھر مختلف قسم کی باتیں کریں, لیکن ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو مولیکیولز ہیں, ایئر مولیکیولز جو ہیں, تو ان مولیکیولز کو چلانے کے لیے کوئی بہت ٹائنی 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 جو ہے نا وہ روبوٹس بنائے کسی نے, بہت چھوٹے روبوٹس چائنا نے بنا دیے, تو وہ چائنا کے جو اتنے چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں نا یہ مولیکیولز کو چلا رہے ہیں, یہ تو ہم نے نہیں کہا. ایک پانی کا قطرہ اس کے اندر ملینز آف مولیکیولز کہتے ہیں یہ سائنسدان, ہم کہتے ہیں امنا اور صدقنا ہم نے دیکھا کوئی تھوڑی ہے, لیکن کہتے ہیں ملینز, ہم مان لیتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ملینز آف مولیکیولز جو ہیں تو ملینز آف روبوٹس چائنا نے بنائے, تو نہیں بھائی ایسے کیسے, یہ تو بہت آپ دور کی چھوڑ رہے ہیں. امریکہ نے بنا دیا, نہیں آپ بہت دور کی چھوڑ رہے ہیں, امریکہ جو ہے وہ اتنے ٹائنی ٹائنی روبوٹس کیسے بنا سکتا ہے. کیا ہم نے یہ کہا کہ چائنا نے یہ روبوٹس بنائے ہیں, چائنا نے جو ہے وہ ایسی کوئی ایجنٹس بنا دیے ہیں جن سے کہ یہ مولیکیول چل رہے ہیں, یا کیا ہم نے یہ کہا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں نا وہ روبوٹس بنا دیتے ہیں جن کو کہ ہم نے فرشتے کہہ دیا, اور وہ فرشتے روبوٹس جو ہے نا وہ ان مولیکیولز کو چلا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فرشتے بنائے اور وہ جو ہے وہ ایئر مولیکیولز کو چلاتے ہیں تو وہ ونڈ بن جاتے ہیں, نہیں, بلکہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ جس سے کہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اور اللہ نے بعد میں بات دن میں بات ڈالی, بچوں کے سامنے نہیں کری تھی, کہ یہ جو بات ہے نا جس میں جواب ہے ہر سوال کا, یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کری تھی. یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہی بات ہے. کیا کہ بھائی ہم یہ کوئی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, جو مولیکیولز کا جو نظام تھا وہ پہلے سے بنا ہوا تھا, اب اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے فرشتے بنا دیے جو کہ ہر مولیکیول کو لے کر کے چل رہے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولیکیولز جو ہیں یہ مولیکیولز بھی اللہ نہیں بنائے ہیں، یہ مولیکیولز بھی تو اللہ نہیں بنائے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ہو، ایک کتنے ہی چھوٹے ہوں، کتنے ہی لاکھوں کروڑوں اربوں، جن کوئی تعداد نہیں ہے، کس نے بنائے یہ مولیکیولز، یہ ایٹمز، یہ نیوٹرانز، یہ الیکٹرانز کس نے بنائے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو جس اللہ نے ان مولیکیولز کو، ان ایٹمز کو بنایا، تو اس نے جو فرشتے بنا دیے جو کہ ایک ایک مولیکیول کے لے کر کے چل رہے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تھے اور ابو جہل نے جو ہے نا ان کے سامنے آ کر کے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا صاحب کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، تمہارے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں نا وہ بیت المقدس بھی چلے گئے، بیت المقدس سے جو ہے وہ آسمان پہ بھی چلے گئے، وہاں سے بھی واپس آ کر یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ ان کے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر سے وحی آتی ہے، میں تو اس سے بھی بڑی بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، تمہیں کون سی، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ ہو کر کے آ گئے. بالکل ایسے ہی کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے کہ فرشتے مولیکیولز کو چلا رہے ہیں، ہم تو اس سے بھی بڑی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو مولیکولر سٹرکچر ہے، جو اٹامک سٹرکچر ہے، جو نیوٹرانز ہیں، جو الیکٹرانز ہیں، اس سارے کے سارے اللہ نہیں تو بنائے، خود سے تو نہیں بن گئے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا جو ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، یہ بھائی کسی سپرمین نے نہیں کیا، یہ کسی جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے نہیں کیا، کسی سوشلسٹ گورنمنٹ نے، یا کسی کمیونسٹ گورنمنٹ نے، یا کسی کیپٹلسٹ گورنمنٹ نے، یا کسی دیندار گورنمنٹ نے، یہ ہمارے رسک کا انتظام نہیں کیا کہ بھائی ان سے جو ہے نا وہ کچھ فالٹ رہ گئی ہوگی، کچھ لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ فار کرنا جو ہے وہ بھول گئے ہوں گے، یا ان کی پلاننگ جو تھی وہ پانچ سال کی، دس سال کی پلاننگ، وہ ان کی پلاننگ جو ہے نا اس کے اندر کچھ نقص رہ گیا ہوگا، انہوں نے اکنامک تھیوریز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھی ہوں گی، اپنے جو 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 ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا، ان کی طور طریقوں کو صحیح طرح سے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ پورے ملک کے اندر رسک نہیں پہنچ سکے گا، کچھ لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، کچھ لوگوں کو زیادہ مل جائے گا. نہیں، یہ کسی انسان کا، کسی جن کا، حتیٰ کہ کسی ملائکہ کا بھی کیا ہوا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بنایا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے بات کرنے پہ چلیں تو پھر اس پہ بھی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور معمولی سی معمولی چیز بھی جس کو کہ آپ نظروں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی شاید ان کو دیکھنا مشکل ہی ہوگا، اور بھی اس سے پتہ نہیں کتنی کتنی چھوٹی چیزیں موجود ہیں جس تک انسانیت آج تک نہیں پہنچی، سب کچھ اللہ نے بنایا. تو پہلے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوتی تھی نا، نبی علیہ السلام سامنے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمننا و صدقنا، ہر چیز نبی علیہ السلام جو کہیں گے وہ صحیح ہے. آج ہمارے درمیان نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، آج ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسے ایسے اولیاء اور ویسے بہت کم رہ گئے ہیں، تو الحمدللہ ابھی بھی لیکن قحط الرجال کا دور ہے، بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے ذریعے سے ریپلیس کر دیا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ایمان کی نظر سے دیکھیں تو ہمارا ایمان جو ہے نا وہ یقین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اگر ہم اس کو ایمان کے درجے سے دیکھیں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم سائنس پڑھتے بھی ہیں، سائنس پڑھاتے بھی ہیں نا، تو وہ کافروں کی نظر سے دیکھ کر کے، انکار کرنے والوں کی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کی میتھڈالوجی بھی یوز کرتے ہیں، ان کی ٹرمینالوجی بھی یوز کرتے ہیں، اور ان کی آئیڈیالوجی بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہم اپنی نسلوں کو سائنس پڑھا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ نسلیں جو ہے نا وہ اچھی مسلمان اور اچھی ایمان والی اور اچھی ہندوستانی اور اچھی پاکستانی بن کر کے نکلیں گی، اور یہ جو ہے نا وہ دین کو لے کر کے دنیا کے اوپر ماشاء اللہ دین پھیلائیں گے. ہم تو ان کا یقین توڑ رہے ہوتے ہیں سائنس کو پڑھا کر، اس انداز میں پڑھا کر کے. تو ایمان والے کا تو بالکل سوچنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو دوسرے نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کافر کی نظر سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وہی نظر استعمال کرے جیسے کہ ایک اللہ کا انکار کرنے والا، نبیوں کا انکار کرنے والا جس نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرنی ہوتی، یہ کوئی اسلامک سائنس سائنٹولوجی کے اندر پی ایچ ڈی کر کے آئیں گے تب جا کر کے اسلام کی طریقہ سے سائنس پڑھائیں گے. نہیں, یہ جو علم ہے, یہ سمجھ ہے نا, یہ توفیق من اللہ ہے, یہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے. اور یہ کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے حکموں کو اہمیت دینی ہوتی ہے, اور اللہ تعالی کے جو بندے ہیں, جو نیک بندے ہیں, ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہمیت دیتے ہیں نا, اور اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو, اپنی ذات کو جو ہے نا وہ پست کرتے ہیں, دباتے ہیں, جس کو کہ تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر علوم اور معارف کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر یہ باتیں ساری کی ساری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی ایم آئی ٹی اور ہارورڈ اور کیمبرج نہیں جانا پڑے گا, کوئی بڑی بڑی جو ہے وہ اسناد حاصل نہیں کرنی پڑے گی آپ کو, جو ہے وہ نارتھ پول کے اندر جا کر کے وہ 6 مہینے نہیں لگانے پڑیں گے, اور ساؤتھ پول پہ جا کر کے جو ہے وہ 10 مہینے نہیں لگانے پڑیں گے لیبس کے اندر اور آبزرویٹریز کے اندر اور فلانی جگہ پہ اور جمکانی جگہ کے اوپر. وہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کے لیے ضروری سمجھیں گے وہ آپ کو بھی مہیا فرما دیں گے, اور اگر بغیر اسباب کے یہ علم عطا کرنا ہے بغیر اسباب کے یہ علم عطا کر دیں گے, یا اسباب کی ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے حکمت میں محسوس کریں گے آپ کو وہ اسباب عطا فرما دیں گے, اس کے ذریعے سے علم عطا فرما دیں گے. بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے, اللہ کے نظام کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے, اللہ کی مان کر کے چلنے کی کوشش کرے. جس کو کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا, ہنڈیا چلائی کرنا. ہمارا کام ہے ہنڈیا چلائی کرنا, اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. ہماری اوقات یہ نہیں کہ ہم اس سے زیادہ کر سکیں. کاروائی ڈالنا بھی اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں. کرنے کی کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کا سارا نظام بنایا ہوا ہے. ایک ہم ہی رہ گئے تھے کہ بیچارہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحیح نظام نہیں بنا سکا. باقی جو ہے نا پوری کائنات کا نظام بہترین بنا دیا. سورہ یاسین پڑھتے ہیں, ہے نا, سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کا ذکر کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ سورج کا ذکر کر رہے ہیں, اور چاند کا ذکر کر رہے ہیں, اور نباتات کا ذکر کر رہے ہیں, اور فلانی چیز کا ذکر ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تماشا, یعنی یہ کیا, یہ گویا کہ کھلونوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہے نا. کوئی بڑا سا حضرت جی دامت برکاتہم پیر ذوالفقار احمد نسبندی آ کر کے جو ہے نا وہ کسی بیان کے اندر ہمیں جو ہے وہ کھلونوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, ہے نا, کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ پاور کار ہوتی ہے, اور یہ ایسی ڈنکی اور ڈکی ہوتی ہے, اور بچوں کے یہ کھیلنے کے, یعنی کھلونوں کے بارے میں باتیں کرے چلے آ رہے ہیں. نہیں یار, اتنے بڑے شیخ جو ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ان کی کچھ اور نہیں ملا بات کرنے کو. تو اللہ رب العزت جو ہمیں یہ باتیں یاد دلا رہے ہیں سورہ یاسین, یہ جس کو پڑھ کر کے ہمیں فلانے فلانے برکتیں مل جاتی ہیں, فلانے فلانے عزبتیں مل جاتی ہیں, فلانے فلانے ہمارے سارے مسئلے ہو جاتے ہیں, تو سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پورا کا پورا نظام جس کے سامنے تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہارا تو کوئی قد کاٹ ہی نہیں ہے اس سورج کے سامنے, اس زمین کے سامنے, اس آسمان کے سامنے, اس پورا نظام میں چلا رہا ہوں. ایک تم ہی رہ گئے تھے جس کا نظام میں نہیں چلا سکتا تھا, جو تمہیں خود کرنا تھا یہ سارا کام, تم ہی رہ گئے تھے, تمہیں خود کرنا ہے سارا کام. نہیں, تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو, تم وہ کرو جو کرنے کے لیے میں نے تمہیں کہا ہے, میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کر دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے اور جس کے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, وہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کم از کم اس کی دعا مانگے کہ اے اللہ آپ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے, اور ہمیں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے صفحہ مناسس کے اوپر, استقامت کے لیے دل کی نیت کا صحیح ہونا, توبہ کی شرائط کا پورا کرنا, اس کے ساتھ اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو مکمل فائدہ حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اس کے بعد معاملات بتا دیے جاتے ہیں. کل 6 معاملات ہیں نقشبندی سلسلے کے مشائخ کے نزدیک. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول ہے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ یا ربع پارہ جتنا کر سکتے ہیں اپنے مشغولیات کے اندر. قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی ترتیب یہ دراصل بنانا یہ تیسرا معمول ہے. اور چوتھا معمول کے وقوف قلبی کا اہتمام کرنا, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. یہ تھوڑا سا محنت سے جدوجہد سے یہ چیز بن جاتی ہے, یہ ایک عادت ہوتی ہے. قدرتاً پچھلے دنوں خواتین میں ایک کلاس ہو رہی تھی تو اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آج اس پڑھا رہا تھا تو انہوں نے یہ مختلف مشکل ٹرمز وغیرہ استعمال نہیں کریں, بہت ہی سادہ الفاظ میں خواتین کو بات سمجھائی ہے. تو اس کے اندر اللہ نے دل میں ایک مثال ڈالی کہ جی جب خواتین جو ہے نا وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے جیسے چائے چڑھا دی تو اب چائے کو جو ہے وہ ابال ہو رہا ہے. اتنے میں انہوں نے کہا کہ میں 15-20 منٹ جب زیادہ تعداد میں ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, تو اب میں 15-20 منٹ کھڑے ہو کر کے کیا اس کو میں غور سے دیکھتی رہوں, تو وہ تو ممکن نہیں ہوتا کسی کے لیے. تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کر کے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر کے آ جاتی ہوں. تو اب جو واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر کے ڈالنے کا کام کر رہی ہیں تو ان کا دھیان جو ہے وہ چائے کی طرف لگا ہوا ہے, ہاتھ پیر چائے کی طرف نہیں لگے ہوئے, ہاتھ پیر تو لگے ہوئے ہیں واشنگ مشین میں کام کرنے کی طرف. تو اسی کو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دل کے ہتھ کار ول دل چائے ول. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ اس طریقے سے کام تو کاج کر رہی ہوتی ہیں واشنگ مشین کا لیکن دھیان جو ہے وہ چائے کی طرف لگا ہوا ہے, تو چائے جو ہے نا وہ ابلنے سے پہلے بچ جاتی ہے اور یہ آرام سے چائے کو چولہا گندا ہونے سے پہلے ہی بند کر دیتی ہیں چولہے کو. اب یہی کام اگر وہ اپنے شوہر صاحب سے کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ چائے چڑھا دیں تو شوہر صاحب نے بھی یہی کہنا ہے کہ میں 15-20 منٹ کھڑا ہو کر کے چائے کو دیکھتا رہوں گا, اتنا تو ٹائم میرے پاس نہیں ہے. تو وہ چلے جائیں گے اپنے ڈیسک کے اوپر, وہاں پہ جا کر وہ کمپیوٹر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے. تھوڑی دیر میں شور مچے گا کہ وہی کیا جو آپ سے توقع تھی, چارا چولہا گندا ہو گیا, اب جو ہے اس کو دھونا پڑے گا, اس کو کھولنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. تو بھئی وہ کام جو کہ خاتون نے بڑی مہارت کے ساتھ کر لیا, یہ شوہر صاحب یہ کام کیوں نہیں کر سکے, کہ ان کا ہاتھ بھی جو ہے وہ کارول ہوتا اور دل چائےول ہوتا, یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ ان کو عادت نہیں ہے اس کام کی, یہ روزانہ یہ کام نہیں کرتے, یہ اس طرف جو ہے نا انہوں نے کچھ محنت مجاہدہ نہیں کیا ہوا کہ دھیان جو ہے وہ چائے کی طرف یا باورچی خانے کی طرف لگا سکیں. خاتون یہ کام جو ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ کر لیتی ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دراصل ہمیں یہی سمجھا رہے تھے کہ تھوڑے دن تک جب تم دھیان بنانے کی کوشش کرو گے نا تو پھر تمہارا دھیان بن جائے گا, تو عادت لگ جاتی ہے انسان کو, انسان کے لیے ایک چیز سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. تو یہی جو ہے وقوف قلبی کا معمول ہے کہ حد کار ول دل یار ول, یعنی اللہ رب العزت کی طرف ہر وقت دھیان رہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. نماز کا وقت ہے تو میں نماز ادا کروں, یہ نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور میں نماز چھوڑ دوں. روزے کا وقت ہے تو میں روزہ رکھوں, یہ نہ ہو کہ میں جو ہوں وہ کسی اور کام میں مشغول ہو کر کے فرض روزہ قضا کر دوں. زکات کا وقت ہے تو میں زکات دوں، اسی طریقے سے سچ بولنے کا وقت ہے تو میں سچ بولوں، جھوٹ سے بچنے کا وقت ہے تو میں جھوٹ سے بچوں، کیونکہ یہ سارے کے سارے میرے یار کے احکامات ہیں، میرے یار کی پسند ہے۔ تو یہی وقوف قلبی ہے۔ تو جب ہم مشائخ کے کہنے کے اوپر چند دن اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں کہ جی حضرت پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا کہ وقوف قلبی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو مجھے اس دن جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو وہ پھر جب سالک اس کے اوپر تھوڑے دن محنت کرتا ہے تو اس کا دھیان اس طرف بن جاتا ہے، اب وہ ہر چیز کے اندر وہی جیسے بیان میں بات ہو رہی تھی ثواب کا سوچتا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ٹوٹنے کی اس کو فکر پڑی رہتی ہے، جو کہ دراصل ثواب کا سبب بھی بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا وقوف قلبی کا معمول۔ اور پانچواں معمول جو ہے یہ ہے کہ آپ نے چائے چڑھائی اور آپ 15-20 منٹ تک چائے کو ہی غور سے دیکھتے رہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا۔ تو مراقبے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کہیں اور مصروف ہوں اور دل جو ہے وہ کوئی اور مصروف ہو، نہیں، مراقبے کے لیے تو مستقل بیٹھنا پڑتا ہے اور صرف اپنے دل کی طرف ہی متوجہ ہو کر کے یہ سوچنا کہ دل سے جو اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے مجھے اس کو جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے، مجھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ پھر زیادہ دیر انسان نہیں کر سکتا، 5-15-20 منٹ ہی اس دور کے اندر انسان اگر مراقبہ باقاعدگی سے کر لینا تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پانچواں معمول۔ اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول ہوتا ہے، تو اس میں پھر بس اپنے ذاتی احوال کے اندر، ذاتی معاملات کے اندر دین کو کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ اپنے شیخ کی توجہ کی رہنمائی کے ساتھ سیکھتے رہنا، کرتے رہنا، اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں۔ کچھ 6 معمولات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور جو ان کا اصل مقصد ہے کہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے اور آپ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں، وہ مقصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کے لیے سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما، مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ بے عزتی سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے زائل ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ شک سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، اے اللہ مال اسباب کی حفاظت فرما، اے اللہ عزتوں والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے بندگی کی شرمندگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اس دین کو جو آپ نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرما دیا، اے اللہ پیدائشی طور پر ہمارے گھروں کے اندر عطا فرما دیا، اے اللہ آپ نے اپنا کلام ہمارے گھروں کے اندر عطا فرما دیا، اے اللہ ان بڑی سب سے بڑی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے قرآن کو سینوں سے لگا کر، اے اللہ اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس قرآن مجید کی ناقدری سے آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اب تو آپ کی رحمت سے، آپ کی نعمت سے، اے اللہ شہر القرآن بھی آنے والا ہے، اے اللہ رمضان کریم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی، اور اے اللہ آپ کی خوب برکتیں اور اے اللہ ثواب کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس رمضان المبارک کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک میں گناہوں کے ارتکاب سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں اے اللہ بڑے روحانی درجات پانے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں اے اللہ ویسے بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے کہ اے اللہ ہم اتنی محنتیں دنیا کی خاطر کرتے ہیں, اے اللہ اتنی محنتیں اس کام کے لیے اس چیز کے لیے کرتے ہیں جس کا آپ نے وعدہ فرما رکھا ہے, لیکن اے اللہ جس کا آپ نے وعدہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ہمیں ہماری اے اللہ ہمارے اختیار کے اوپر چھوڑا اور اے اللہ اپنی پسند ہمیں بتا دی کہ تم میری مان کر کے چلو. اے اللہ اس کے اوپر نہ ہم نے اپنی زندگی میں محنت کری نہ ہم نے اپنی اولادوں کی زندگی میں اس کے لیے محنت کری. اے اللہ اس کے نتیجے میں جو بہت ہی بھیانک نتائج ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. اے اللہ اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے لیے محنت کرنے کی, فکر کرنے کی, سوچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس سمجھ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا, اے اللہ جو کچھ بھی ہونا ہے آپ کی ذات سے ہی ہونا ہے. اے اللہ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا آپ ہی کی ذات سے ہوا تھا. اے اللہ آئندہ بھی جو کچھ ہوگا آپ ہی کی طرف سے ہوگا. اے اللہ آپ ہمیں تو بس سنتوں کے اوپر اور اپنے حکموں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کی فکر اور اے اللہ اس کی اے اللہ اس کے لیے جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سپردگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین پرورش کی, بہترین تربیت کی, بہترین ذہن سازی کی, اے اللہ بہترین دل سازی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے جن بھی اسباب کی ضرورت ہے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ اسباب عطا فرما دیجئے. اے اللہ باصلاحیت با توفیق اے اللہ لوگوں کی مدد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اے اللہ جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت نصیب فرما دیجئے, ہمارے فیصلوں میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں آپ تک پہنچنے کی, چاہے اپنے نفس کی پیدا کی ہوئی ہوں یا اپنے ارد گرد کے انسانوں کی پیدا کی ہوئی ہوں یا اے اللہ آپ کے دشمنوں کی پیدا کی ہوئی ہوں, اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. اے اللہ ہمارے لیے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے. اے اللہ آپ اپنا خصوصی فضل فرما کر کے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے اے اللہ جو کرنے کے تقاضے ہیں اے اللہ ان تقاضوں کو پورا کروا دیجئے. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے پھر موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ دوستی والی ملاقات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کل سرات کے اوپر سے سرعت کے ساتھ گزر جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی مانگا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی اپنی رحمت سے قبول فرما عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ وہ سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر موجود ہوں گے. اے اللہ یقیناً اے اللہ آپ کی رحمت کے سائے میں ہی اے اللہ ان کے لیے عافیت ہے. اے اللہ اپنی رحمت کا سب کے ساتھ معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی جب آپ قبر میں جانا نصیب فرمائیں, جب بھی ہمارے کے لیے لکھا ہوا ہے تو اے اللہ اس سے پہلے اے اللہ ہماری قبروں کو اپنی جنت کی کھڑکیوں سے مزین فرما دیجئے. اے اللہ جہنم کی کھڑکیوں سے اے اللہ ہماری قبروں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جب ہم عالم برزخ کے اندر جائیں تو اے اللہ اپنے مشائخ کے سامنے ہمیں سرخرو فرما. اے اللہ ان کے سامنے اے اللہ ہم کم از کم اس عزت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ سے دین پایا تھا اے اللہ کہ ہم نے ویسے ہی دین اپنی زندگی کے اندر بھی لاگو کرنے کی کوشش کری اور آئندہ اپنی نسلوں تک بھی ویسا ہی دین پہنچانے کی کوشش کریں. اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کو بدل دینے کی گناہ کبیرہ سے اے اللہ اس کی عظیم غلطی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.